الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلى الله عليه وسلم. مالک کا اعلان ہے کہ جو انسان بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنانے کی کوشش کرے گا اور اسے اپنائے گا، اس کے اس عمل کو، اس کی کوشش کو قبولیت حاصل نہیں ہوگی، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا انسان آخرت میں نقصان میں رہنے والا ہے، ایسا انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے کل یہ گزارش کی تھی کہ ہر فیصلے سے پہلے اور ہر اقدام سے پہلے مالک کا یہ اعلان ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ نقصان اور گھاٹے سے بچنے کے لیے جس راستے کو اللہ نے ہمارے لیے پیش کیا ہے وہ راستہ دین ہے اور اسلام ہے، اور نقصان سے بچنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. مسلمان ہونے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہونے کا زبانی اعلان کریں، بلکہ مسلمان ہونے کے تین مرحلے ہیں. ایک ہے ہماری زندگی کا مسلمان ہونا، دوسرا مرحلہ ہے ہمارے دل کا مسلمان ہونا، اور تیسری منزل ہے ہمارے دماغ کا مسلمان ہونا. اور کل یہ گزارش کی تھی میں نے یہی کہ زندگی میں اسلام پر عمل کرنے میں یا زندگی کے ہر مرحلے کو مسلمان بنانے میں جو دشواریاں محسوس ہوتی ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہیں عمل کے مرحلے میں اسلام کے راستے پر چلتے ہیں، لیکن اسی منزل میں دل و دماغ مسلمان نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آپ کے فقرے عجیب لگ رہے ہوں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ عام طور پر یہ لگتا ہے کہ زندگی کا مسلمان بنانا دشوار ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے مسلمان بنانے سے زیادہ مشکل مسئلہ ہے دل و دماغ کا مسلمان بنانا. دل و دماغ کے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دماغ کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ اتنا مطمئن ہو جائے کہ اس میں کوئی فکر دین و مذہب اور خدا کے خلاف نہ پیدا ہونے پائے. دل کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل اتنا پرسکون ہو جائے کہ اس میں کوئی تمنا رضائے معبود کے خلاف نہ پیدا ہونے پائے. جب دین کے خلاف تمناؤں سے دل پاک ہوگا اور دین کے خلاف فکروں سے دماغ پاک ہوگا تو زندگی کا مسلمان بنانا نہایت درجہ آسان ہو جائے گا. یہ کل کی گزارش کا قصہ تھا اور آج میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی سلسلہ کلام کو ذرا سے آگے بڑھاتے ہوئے مسئلے کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے احکام پر, دین کے احکام پر عمل کے سلسلے میں جو زحمتیں ہم محسوس کرتے ہیں, جو کہیں کہیں ذہنی اور عقلی اور فکری زحمتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس سوال کی شکل میں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا, فلاں چیز کو حرام کیوں کیا, فلاں کام واجب کیوں کر دیا, آج تو یہ ناممکن ہے, ہو سکتا ہے 1400 سال پہلے اس کی ضرورت نہیں ہو. یہ جو ہمارے دماغوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں حکم خدا کے سلسلے میں, یہ صرف اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے دماغ مطمئن نہیں ہو سکے ہیں. دماغ کو مطمئن کر لیا جائے تو یہ سوالات خود بخود مٹتے چلے جاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ زندگی میں اسلام پر عمل کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر مذہب کے کسی مسئلے میں, حکم خدا میں, دین کے کسی حکم کے سلسلے میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ماذا اللہ نقص یا کمی ہے, تو اس کا تجزیہ اگر ہم کریں تو مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہ نقص یا کمی کہاں پیدا ہوگی. یا تو قانون سازی میں, تو قانون بنانے والا اللہ ہے, یا قانون کے لانے اور پہنچانے میں, تو قانون کے لانے اور پہنچانے والی ساری شخصیتیں معصوم ہیں. اب اس کے بعد جب ان دو دروازوں پر علم معرفت کے ذریعے ہم نے کھولا اور بند کیا, تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ نہ قانون ساز سے کوئی غلطی ہوئی ہے, اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو قادر ہے, جو عالم ہے, جو عادل ہے, جو رحمان و رحیم و جواد و کریم ہے, لہذا نہ لاعلمی کی وجہ سے کوئی غلطی کرے گا, نہ کمزوری کی وجہ سے کوئی غلطی کرے گا, نہ ظلم کی وجہ سے غلط فیصلہ دے گا, نہ لالچ اور حرص و ہوس کا شکار ہو کے وہ غلط فیصلہ دے گا. لہٰذا قانون سازی میں غلطی نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد قانون کے لانے اور پھیلانے اور پہنچانے والی شخصیتیں نبیوں رسولوں اور ائمہ کی ہیں, اور ائمہ طاہرین اور نبیوں اور رسولوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب سے بہادر ہوتے ہیں, سب سے زیادہ علم ہوتے ہیں, اپنے زمانے سب سے زیادہ سخی ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں. یعنی غلطی کا دروازہ جہالت سے پیدا ہوتا ہے تو ان کا علم اسے روکے گا, غلطی کا دروازہ اگر کمزوری سے کھلتا ہے تو ان کی شجاعت اسے بند کرے گی, غلطی کا دروازہ اگر لالچ سے کھلتا ہے تو ان کی سخاوت اسے بند کرے گی, اور غلطی کا دروازہ اگر خطائے انسانی سے کھلتا ہے تو ان کی عصمت اسے بند کرے گی. لہٰذا نہ قانون سازی میں غلطی ہے, نہ قانون کے بلانے میں غلطی ہے, نہ قانون کے پہنچانے میں غلطی ہے, تو ٹھکانا صرف ایک بچتا ہے, اور وہ ٹھکانا ہے کہ ہم سے قانون کے سمجھنے میں غلطی ہو. یہ کل کی گزارش کی تلخیص کی جو میں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے تاکہ آج کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. میرے عزیزوں, تو اب راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ جب شبہے پیدا ہونے لگے, جب سوالات اٹھنے لگے, تو ان سوالات کو کچل کے, جلا گھوٹ کے بند نہ کیا جائے, مارا نہ جائے, بلکہ یہ یقین کیا جائے کہ یہاں کہیں نہ کہیں میری لاعلمی کام کر رہی ہے, لہذا اس لاعلمی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. میں یہ گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری مذہبی دنیا میں, تین لفظ ہیں جو مسلسل استعمال ہوتے ہیں, اور بہت سے لفظوں کی طرح, بہت سے الفاظ کی طرح اتنے استعمال ہوتے ہیں کہ ہمیں ان لفظوں کی گہرائیوں میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ایک لفظ ہے علم, ایک لفظ ہے معرفت, اور ایک لفظ ہے ایمان. یہ علم, معرفت اور ایمان کے جو مرحلے ہیں, ان پر اگر آپ غور کریں اور نظر ڈالیں تو خود بخود ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں یا مومن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم نبی کو مانتے ہیں, ہم قیامت کو مانتے ہیں, ہم ائمہ تحریم کو مانتے ہیں, ہم عدالت الہیہ کو مانتے ہیں, ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں, ہم عصمت انبیاء و مرسلین و ائمہ تحریم کو مانتے ہیں, ہم جنت جہنم کو قبول کرتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں, اسے مانتے ہیں. تو یہ لفظ ایمان جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اسے مانتے ہیں. مگر میرے عزیزو, میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ذرا اس لفظ کو تھوڑی سی گہرائی تک لے جانا چاہتا ہوں. اس لفظ میں گہرائی پائی جاتی ہے, اس تک آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں کہ لفظ ایمان کس مرحلے کا نام ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تین لفظ کیے ہیں, اب میں ذرا اور آسان اردو میں رکھوں. ہماری زبان میں تین لفظ بولے جاتے ہیں اردو میں, ایک لفظ ہے جاننا, ایک لفظ ہے پہچاننا, اور ایک لفظ ہے ماننا. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ جاننا, پہچاننا اور ماننا. میں نے ہمیشہ اس لفظ کی تشریح میں اس مثال کا سہارا لیا ہے, وہی آپ کے سامنے دوہراؤں کہ مثلا میرا ہم وطن, میرے وطن میں رہنے والا ایک میرا عزیز بیمار ہو گیا. میں نے اپنے علاقے میں اس مریض کو ڈاکٹروں تک پہنچایا اور ان کا علاج کرنے کی بھرپور کوشش کی, مگر سارے علاج کے باوجود اس علاقے کے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہاں اس بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے, آپ کسی بڑے شہر میں لے کے جائیے. اب میں اپنے عزیز کو اپنے ملک کے بڑے شہر مثلا بمبئی میں لے کے پہنچا علاج کرانے کے لیے. وہاں مومنین سے رابطہ ہے ذکر حسینی کی دکھول میں. میں نے کہا بھائی یہاں کوئی ڈاکٹر ملیں گے جو اس بیماری کا علاج کر سکے؟ مومنین نے کہا اتفاق سے اپنے ہی قوم میں اپنے ہی بھائی ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو اس بیماری کے ماہر ہیں, ان کا علاج کیجیے, انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. تو میں جب تک بمبئی نہیں آیا تھا اور جب تک میں نے اپنے دوستوں سے گفتگو نہیں کی تھی, اگر کوئی صاحب مجھ سے کہتے کہ آپ فلاں ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں تو میں جواب میں کیا کہہ سکتا تھا؟ میں کہتا نہیں, میں انہیں نہیں جانتا. لیکن اب جب میں نے دوستوں سے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ ہماری اپنی قوم میں ڈاکٹر محمد علی صاحب موجود ہیں, وہ اس بیماری کے ماہر ہیں, تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو پہچانتے ہیں, تو میں کہوں گا نہیں بھائی, میں انہیں پہچانتا نہیں. ہو سکتا روز مجلسوں میں ملاقات ہوتی ہو سکتا ہے روز نماز میں ملاقات ہوتی ہو, لیکن میں انہیں پہچانتا نہیں ہوں. اب میں نے ان کا ایڈریس لیا, ان کے کلینک پہ گیا, ان کے مطلب پہ گیا, اپنے مریض کو انہیں دکھایا, انہوں نے مریض کی نگاہ پرسی کی, اس کا معائنہ کیا, اس کے ٹیسٹ لکھے, ان کو لے کے آیا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں صرف یہی نہیں کہ انہیں جانتا ہوں, بلکہ میں انہیں پہچانتا بھی ہوں, میں انہیں پہچانتا بھی ہوں. اب میں نے علاج شروع کیا. وہ بیماری جس کے علاج سے مایوس کر دیا تھا ہمارے علاقے کے ڈاکٹروں نے, اس بیماری سے ان ڈاکٹر صاحب کے ذریعے شفا حاصل ہو گئی. تو اب میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میں ڈاکٹر محمد علی صاحب کو صرف جانتا ہی نہیں, میں صرف انہیں پہچانتا ہی نہیں, میں مان گیا وہ بہت ماہر ہے اپنے فن کے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں انہیں صرف جانتا نہیں ہوں, میں انہیں صرف پہچانتا نہیں ہوں, میں انہیں صرف مانتا بھی ہوں. تو تین مرحلے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جاننا, ایک ہوتا ہے پہچاننا, اور ایک ہوتا ہے ماننا. مذہبی زبان میں تینوں کے لیے تین لفظ استعمال ہوتے ہیں. جاننے کو علم کہا جاتا ہے, پہچاننے کو معرفت کہا جاتا ہے, اور علم و معرفت کے مرحلوں کو طے کرنے کے بعد مان لینے کو ایمان کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہماری زندگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مان پہلے لیتے ہیں اور علم و معرفت کی منزلوں کو طے نہیں کرتے ہیں اس لیے سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ماننے سے پہلے علم و معرفت کی منزلیں طے نہیں کی جاتی ہیں, جبکہ مذہب نے ہماری ذمہ داری قرار دی ہے کہ اصول دین میں تحقیق کی جائے, ماننے سے پہلے علم حاصل کیا جائے, معرفت حاصل کی جائے, اور جب علم و معرفت کی منزلیں طے ہو جاتی ہیں تب اس کے بعد پھر ایمان کی منزل پر آنے کے بعد کبھی انسان شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتا ہے. شک و شبہ اگر پیدا ہوتا ہے کسی مرحلے میں, کسی حکم خدا میں, کسی حکم مذہب میں, تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی اسے ماننے کے لیے سیدھا آ گیا ہے, اس نے علم اور معرفت کی ذیلوں کو طے نہیں کیا ہے. تو شبہ کی اصل بنیاد ہمیشہ معرفت کی کمی ہوتی ہے, ہمیشہ علم کی کمی ہوتی ہے, اور یہی علم و معرفت کی کمی اطمینان چھین لیتی ہے, اعتماد چھین لیتی ہے. اور جتنا علم و معرفت بڑھایا جائے اتنا ہی اطمینان اور اعتماد احکام مذہب پہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت درج کیا تھا اور آج دہرانا چاہتا ہوں اور بات کو آگے کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ایک نظر ڈالیں ذرا ایسے نمونوں پر کہ جہاں اللہ کی معرفت میں حکم پر عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی رکاوٹ آنے نہیں دی. اگر معرفت کے بغیر ایمان کی منزل آئی ہوتی تو معرفت کے بغیر ایمان نے روک لیا ہوتا عمل سے. میں آپ کی خدمت میں نمونہ پیش کروں ایک ایسی شخصیت کا کہ جو شخصیت قرآن کریم کی بیان کی ہوئی تاریخ کی روشنی میں اچھی خاصی جانی پہچانی ہمارے لیے, یعنی حضرت ابراہیم خلیل الرحمن. جناب ابراہیم کی زندگی پر آپ نظر ڈالے تو اس میں آپ کو قدم قدم پر وہ نمونے دکھائی دیں گے جو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ جب علم و اطمینان جب اطمینان و ایمان آ جاتا ہے علم معرفت کے بعد تو پھر کسی جگہ آدمی سوال کا شکار نہیں ہوتا, حکم خدا کے بعد کسی طرح کے شک و شبہ کا شکار نہیں ہوا کرتا ہے. میرے عزیزوں, مالک کائنات یہ بات جانتا ہے, اس بات کو جانتا ہے ہماری زندگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں حکم خدا پر عمل کے سلسلے میں اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے, اعتماد کی کمی پیدا ہوتی ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے, ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کو عالم مانتے ہیں, ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کو قادر مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے احکام خدا پر عمل میں وقت کے کوتاہی کے پیچھے صرف اسی اعتماد کی کمی ہوتی ہے, اسی اطمینان کی کمی ہوتی ہے, جسے مذہبی زبان میں اور آگے بڑھ کے توکل کہا جاتا ہے. اسی لیے مالک کائنات نے ہم انسانوں کے لیے وہ نمونے پیش کیے ہیں تاریخ کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, کہ جہاں انسان کا اعتماد اور اطمینان اور ایمان مسلسل بڑھتا رہے. اس دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد ہمیں ہم انسانوں کو کچھ تجربے ہوتے ہیں, ان تجربوں میں ایک تجربہ یہ ہے کہ ہم شروع سے جس دن سے آپ ہوش سنبھالتے ہیں, بلکہ ہوش سنبھالنے سے پہلے سے اس دنیا میں نظام کو رائج پاتے ہیں, اور وہ نظام یہ ہے کہ یہاں کچھ پانے کے لیے کسی نہ کسی ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے, کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے, کسی نہ کسی علت کی ضرورت ہوتی ہے, کسی نہ کسی چیز کو سبب بنانا پڑتا ہے. اس دنیا میں کوئی چیز آدمی کو بغیر وسیلے, بغیر ذریعے, بغیر علت اور بغیر سبب کے حاصل نہیں ہوتی. بھوک لگتی ہے تو بھوک مٹانے کے لیے روٹی کو ذریعہ بنانا پڑتا ہے, پیاس لگتی ہے تو پیاس بجھانے کے لیے پانی کو سبب قرار دینا پڑتا ہے, بیماری پیدا ہوتی ہے تو بیماری کو دور کرنے کے لیے کو وسیلہ بنانا پڑتا ہے. یہ جس چیز کو ہم ذریعہ بناتے ہیں, وسیلہ قرار دیتے ہیں, سبب بناتے ہیں, سبب بناتے ہیں یا سبب کہتے ہیں, مذہبی دنیا میں, مذہبی دنیا میں اس کے لیے خاص لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ پوری دنیا نظام اسباب ہے, بھوک مٹانے کا ذریعہ اور سبب روٹی ہے, پیاس بجھانے کا ذریعہ اور سبب پانی ہے, بیماری دور کرنے کا ذریعہ اور سبب دوا ہے. تو چونکہ پوری زندگی انسان یہ تجربہ کرتا ہے کہ بغیر وسیلے کے, بغیر ذریعے کے, بغیر سبب کے اس کا کوئی مقصد نہیں حاصل ہوتا, لہذا نتیجے میں دو طرح کے لوگ عالم وجود میں آ جاتے ہیں. کچھ وہ کہ جو اپنے آپ کو اسباب پر روک نہیں لیتے, بلکہ وہ اپنے آپ کو اسباب سے آگے بڑھا کے اس ذات تک پہنچا لیتے ہیں جس نے روٹی میں بھوک مٹانے کی صلاحیت دی ہے, جس نے پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت دی ہے, جس نے دوا میں بیماری دور کرنے کی صلاحیت دی ہے, اور کچھ اپنے علم اور معرفت اور اطمینان کی کمی کے باعث انہیں اسباب کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں. ان کی نگاہ میں یہی انتہا ہے, تو یہی چیزیں ہیں, اسی سے سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں. تو دو طرح کے لوگ عالم وجود میں آتے ہیں, ایک اسباب و وسائل ہی کو سب کچھ سمجھنے والے, اور ایک اسباب و وسائل سے اوپر اٹھ کے اس ذات تک پہنچ جانے والے جس نے ان ساری چیزوں میں صلاحیتیں دی ہیں, جسے مسبب الاسباب کہا جاتا ہے. تو کچھ شخصیتیں وہ ہوتی ہیں, کچھ ذہن وہ ہوتے ہیں, کچھ دماغ وہ ہوتے ہیں جو اسباب سے آ کے پہنچ جایا کرتے ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھتے. ان کی نگاہ میں دولت ہی آخری چیز ہے, ان کی نگاہ میں حکومت ہی آخری چیز ہے اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے کا, ان کی نگاہ میں کھانا پانی آخری چیز ہے, ان کی نگاہ میں بس یہی سب کچھ ہے. اور کچھ وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ جس نے یہ صلاحیت پانی میں دی ہے پیاس بجھانے کی, وہ یہ صلاحیت کہیں اور دے بھی سکتا ہے, اور یہ صلاحیت پانی سے چھین بھی سکتا ہے. وہ یہ نظارہ بھی پیش کر سکتا ہے کہ کھانے والا کھاتا رہے اور رسول کی دعا اس طرح سے دعا اس طرح سے لگ جائے کہ کھاتا چلا جائے پھر بھی اس کا پیٹ نہ بھرے. اور وہ یہ بھی یقین کر لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ماں کا سینہ نصیب نہ ہو اور بچہ اپنے نانا کی زبان سے اپنی جگہ حاصل کر لے. تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو اسباب پہ ٹہر جاتے ہیں, اور کچھ اپنے آپ کو مسبب الاسباب پہ پہنچا دیا کرتے ہیں. جب دونوں میں سب کیا ہوتا ہے, جو اسباب و وسائل پر جا کے رک جایا کرتے ہیں ان کا نتیجہ حس کیا ہوتا ہے, اور جو مسبب الاسباب پہ پہنچ جایا کرتے ہیں ان کی حیات کیسی بن جایا کرتی ہے. جو اسباب و وسائل کو اپنی انتہا سمجھ لیتے ہیں, دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا زندگی میں اسباب و وسائل فراہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی. اگر اسباب و وسائل ہی کو انسان نے سب کچھ سمجھ لیا, تو اسباب و وسائل کی فراہمی کی صورت میں بھی وہ بیماری کا شکار ہوتا, اور جب اسباب و وسائل نہیں ہوتے تب بھی ایک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. جو سب کچھ اسباب و وسائل کو سمجھنے لگتے ہیں, جب ان کے پاس اسباب و وسائل فراہم ہو جاتے ہیں, تو وہ جس بیماری کا شکار ہوتے ہیں اس کا نام ہے غرور اور تکبر. اور جب انسان غرور تکبر کا شکار ہوتا ہے تو خود بھی تباہیوں کی طرف جاتا ہے اور اپنے معاشرے کو بھی تباہیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور جب اسباب و وسائل نہیں ہوتے اور انسان اسباب و وسائل ہی کو آخری منزل اپنی قرار دیتا ہے, تو جب نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتے اسباب و وسائل, تو دوسری بیماری کا شکار ہوتے ہیں جس بیماری کا نام ہے مایوسی. اسباب و وسائل کو سب کچھ سمجھنے والے جب پا جاتے ہیں تو تکبر کا شکار ہوا کرتے ہیں, جب نہیں ہوتا ان کے پاس تو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, اور یہ مایوسیاں انہیں خودکشی تک لے جاتی ہیں. مگر جو اسباب و وسائل کو سب کچھ نہیں جانتے, ہمیشہ مجھ سے اسباب پر ان کی نگاہ رہتی ہے, جب ان کے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, اسباب و وسائل چھین جاتے ہیں, تو وہ سب کے مسئلے میں آگے بڑھ جایا کرتے ہیں, اور جب ان کو اسباب و وسائل مل جایا کرتے ہیں تو غرور نہیں شکر کے منزلوں میں داخل ہو جایا کرتے ہیں. صبر بھی ان کی حفاظت کیا کرتا ہے, شکر بھی انہیں نجات دلا دیا کرتا ہے. سلام بھیجے محمد و آل میرے عزیزوں, میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احکام دین میں جہاں ہمیں کہیں سے کسی رحمت کا احساس ہونے لگے, چاہے اپنے نفس کو کچلنا پڑے, چاہے اپنے مال کا نقصان بظاہر دیکھنا پڑے, چاہے فیوچر میں کہیں کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہو, مستقبل کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہو, یہ سارے مسائل جو ہمیں روک دیتے ہیں حکم دین پر عمل سے, اس کے پیچھے بات یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم اتنی دیر کے لیے ہمارے دباؤ سے مسبب الاسباب نکل جاتا ہے. اگر مسبب الاسباب دماغوں میں رہے تو ہم اس دنیا کی کسی چیز کو بھی اپنی آخری منزل کبھی قرار نہ دیں گے. جس نے دیا ہے وہ کہیں اور بھی دے سکتا ہے, جو دے رکھے وہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے. لہذا مسبب الاسباب پر نگاہ رکھنے والے ہمیشہ اطمینان اور اعتماد کے مالک ہوا کرتے ہیں. اسی لیے مالک نے اپنے بندوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے وہ نمونے پیش کیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارا اطمینان بڑھتا رہے, یعنی تبھی وہ ایسے نمونے پیش کرتا ہے کہ سارے اسباب و وسائل ہو اس کے باوجود وہ کام نہ ہو جو ہو جانا چاہیے. اور کبھی ایسے لوگوں نے پیش کرتا ہے کہ کوئی بھی بظاہر اسباب و وسائل نام کو نہ ہو مگر وہ کام ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے. دونوں نمونے پیش کر دیتا ہے. میں نے کہا آپ کی خدمت میں کیا کہ جناب ابراہیم کی سیرت سے جو تذکرے میں آپ کی خدمت میں رکھوں دونوں قرآن کریم کے بیان کردہ ہے اور پھر بعض جگہ تفصیلات تفصیل میں موجود ہے کہ دونوں نمونے ہیں جو مالک پیش کرتا رہتا ہے. طے شدہ تاریخ سے آپ کے سامنے نمونے رکھنا چاہتا ہوں ورنہ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان اور اعتماد پر اضافے کے لیے ایمان میں اضافے کے لیے ایک رکھ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اسباب وہ ایسے نمونے زندگی میں پیش کرتا ہے کہ اسباب و وسائل نہ ہو اور وہ کام ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے اور سارے اسباب و وسائل فراہم ہو اور پھر بھی وہ کام نہ ہو جو ہو جانا چاہیے. دونوں نمونے جناب ابراہیم کی زندگی میں آپ کو ملیں گے اور یہ مالک نے حفظہ نمونے رکھے. اگر ہم ذرا غور کریں ذرا تاریخ کو پڑھیں ذرا ائمہ اور معصومین کی سیرت کو دیکھیں یا اپنے ماضی پر نظر ڈال کے دیکھیں تو تجربے ہم کر سکتے ہیں. جناب ابراہیم کی تاریخ کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ولادت سے پہلے حکومت وقت کو جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے حاکم وقت کو اس کے نجومیوں نے اطلاع دی ہے کہ فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوگا یہ تیری تباہی کا سبب بنے گا. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ خدا صاحب کو اتنے بے خبر ہیں کہ اپنی مملکت میں پیدا ہونے والے بچے کی خبر انہیں نہیں ہے انہیں بھی مخلوق انہیں بتا رہی ہے. اور یہی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جب ایسے بے صفات انسان کو آدمی خدا مان سکتا ہے تو پھر کہیں بھی کوئی منصب الہی اگر کسی بے صفات کے حوالے کر دیا جائے تو کیا تعجب کی بات ہے. جب آدمی ایسے بے صفات کو خدا مان سکتا ہے تو کسی کو کچھ بھی مان سکتا ہے اور کوئی منصب اس سے نہیں اوپر نہیں خدائی سے اوپر. ایک ہندوئی کر دی گئی بچہ پیدا ہوگا انہوں نے نگرانی میں بٹھا دیا کہ وہاں نہ پیدا ارے خدا ہو تو روک لے اسے مگر محتاج ہے اپنے ہی مملکت کے اندر پرورش پانے والی اس خاتون کی جو نگرانی کرے کہ بچہ عالم وجود میں نہ آنے پہرا بٹھا دیے گئے جناب مادر جناب ابراہیم پر. میرے عزیزوں اس فکر آپ کی خدمت میں کروں گا پڑھے لکھے حضرات کسی فرما ہے یہ بتائیے کہ شنگوئی کیا کی گئی نمرود کے لیے. ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری تباہی کا سبب بنے گا. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا پیشنگوئی صحیح ہے یا پیشنگوئی غلط ہے. اگر پیشنگوئی صحیح ہے کہ ہوگا اور تباہ کرے گا تو پہرے بٹھانا ہی حماقت ہے کیا فائدہ اٹھانے سے تو ہو کے رہے گا. اور اگر پیشنگوئی غلط ہے کہ یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کوئی بچہ نہیں ہونے والا تو بھی پہرے بٹھانا فضول کا ہو یہ ضرورت کیا بٹھانے کی. تو میرے عزیزوں آپ نے دیکھا مان کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے. مان یہ رہا ہے کہ ہوگا اور کر یہ رہا ہے کہ نہ ہو. یعنی یہ مزاج یہ کفر ہوتا ہے کہ اس کے ماننے میں اور اس کے عمل میں ہمیشہ تضاد پایا جاتا ہے ٹکراؤ پایا جاتا ہے. مان یہ رہا ہے کہ ہوگا اور عمل اس اعتبار سے کر رہا ہے کہ نہیں ہوگا. یہ مزاج کفر ہے کہ اس کے ایمان میں اور اس کے عمل میں اس کے ماننے میں اور اس کے عمل میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے. یقین یہ ہے کہ ہوگا اسی لیے پہلے دکھائے پہلے اس لیے دکھائے کہ نہ ہونے پائے پہلا بیٹھ گیا مالک نے ادھر منصوبہ تیار کر دیا ہے. نگرانیاں ہوتی رہی اور اسی نگرانی میں ابراہیم بطن مادر میں پرورش پاتے رہے. بچہ بطن مادر میں پرورش پاتا رہا متبدل الاسباب ہے. نگراں کو بھی بتا رہی کہ بچہ بطن مادر میں پرورش پا رہا. یہاں تک کہ جناب ابراہیم کی ولادت کا وقت نزدیک آ گیا مادر جناب ابراہیم نے آثار محسوس کیے ولادت کے. اب ظاہر ہے وہ مرحلہ ہے کہ اگر بچہ اسی وقت نہیں عالم وجود میں آ جائے دنیا میں آ جائے تو فوراً قتل کر دیا جائے گا. لہٰذا جناب مادر جناب ابراہیم بتی سے باہر نکلی. جب نگنا عورتیں انہیں تو خبر بھی نہیں ہے انہوں نے کہیں سے محسوس ہی نہیں کیا ہے کہ کوئی بچہ عالم وجود میں آ چکا ہے بچے مادر پرورش پا رہا ہے. یہ بات تمام مورخین اسلام اور مفسرین اسلام نے لکھی ہے کہ مادر ابراہیم کے بطن میں جناب ابراہیم نے جو پرورش پائی ہے کسی کو احساس نہیں ہوا کہ بچہ اپنے مادر میں پرورش پا رہا ہے. یہاں تک کہ ولادت وقت ولادت آیا جناب ابراہیم کی والدہ بچے سے باہر نکلی. باہر جا کے کہا کہ غار میں جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی. اب اگر ابراہیم کو لے کے واپس آتی ہے تو فوراً پہچانا جائے گا بچہ قتل کر دیا جائے گا. لہٰذا مادر ابراہیم مجبور ہوئی کہ بچے کو وہیں چھوڑیں اور خود بستی میں واپس چلی آئیں, خود رکتے ہیں تو بھولی جائیں گے تب بھی بچہ مل جائے گا قتل کر دیا جائے گا, ساتھ لے کے آتی ہے تب بھی قتل کر دیا جائے گا. ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ بچے کو وہیں چھوڑے اور خود بستی میں چلی آئیں. مادر ابراہیم نے بچے کو چھوڑا اور بستی میں چلی آئیں. میں نے آپ کی خدمت میں کیا گزارش کی ہے, مجھے دو نمونے پیش کرنا ہے سیرت جناب ابراہیم سے کہ اسباب و وسائل بظاہر کچھ نہیں ہے مگر وہ کام ہو جاتا ہے جو مالک چاہتا ہے, اور اسباب و وسائل بالکل موجود ہے مگر وہ نہیں ہوتا جو بظاہر اسباب و وسائل کا تقاضا ہے. پہلا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مادر ابراہیم جناب ابراہیم کو چھوڑ کے چلی آئی, اب جب انہیں دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ واپس گئی. اس خیال سے آپ سوچیے کہ جنگل میں غار میں ایک کمسن بچہ جو ابھی نومولود ہے, نہ کوئی پانی دینے والا نہ کوئی غذا دینے والا, کیڑے مکوڑے جانور حشرات الارض ہر چیز کا خطرہ, بظاہر بچے کی زندگی ختم ہو جانا چاہیے. مگر مادر ابراہیم پہنچی تو دیکھا ابراہیم صحیح سلامت بھی ہیں, تندرست بھی ہیں, صحت مند بھی ہیں, اپنے انگوٹھے سے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں. اطمینان بڑا, پھر بچے کو چھوڑا, پھر واپس آئی. اب جب مادر ابراہیم کو موقع ملتا ہے تو واپس جاتی ہے, بچے کو دیکھتی ہے. کچھ دنوں میں مادر جناب ابراہیم نے یہ محسوس کیا کہ اس بچے کی نصف نما عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری سے ہو رہی, قابل توجہ مسئلہ. یعنی چند دن گزرتے ہیں تو ایسا جناب ابراہیم کا کی قد و قامت ایسے بڑھتی ہے کہ جیسے چند ہفتے گزر گئے ہوں, چند ہفتے گزرے تو چند مہینے سے وہ معلوم ہونے لگی. روایات کے مطابق چھ مہینے صرف گزرے تھے کہ چھ مہینے میں ابراہیم نے اتنی نسم نما پالی ان کا, جس اتنا ترقی کر گیا جیسے چھ سال کا بچہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مالک مالک تو نے اپنی مسبب الاسباب ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا, تو نے اس بچے کی غذا اس کے روپے سے فراہم کر دی, تو نے اس ماحول میں جنگل میں ایک ایسے بچے کی جس کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں اس کی حفاظت کر کے بتا دیا. مگر میرے مالک تیرے مسبب الاسباب ہونے کا یقین تو اتنا ہی آ گیا کہ تم نے اس بچے کو زندہ سلامت رکھا. اب یہ کیا ضرورت ہے کہ بچہ چھ مہینے کا, بچہ چھ مہینے کا اور دیکھنے سے چھ سال کا معلوم ہو رہا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر آپ ذرا سے غور کریں, اگر یہی چھ مہینے کے ابراہیم دیکھنے سے چھ مہینے کے لگتے اور مادر ابراہیم انہیں لے کے واپس بستی میں آ جاتی تو ہر دیکھنے والا سمجھ جاتا یہ وہی بچہ ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی, اور پہچانے جاتے تو شہید کر دیے جاتے. لہذا ان کی حفاظت کے لیے ضروری تھا, ان کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ صحت اور جسم میں فاصلہ ڈال دیا جائے, عمر اور صحت میں فاصلہ ڈال دیا جائے. عمر کچھ اور ہو دیکھنے سے صحت کچھ اور محسوس ہو. میرے عزیزوں میرے بزرگوں آپ نے شاید توجہ نہیں کی, اللہ کی سنتوں میں ایک سنت یہ دکھائی دی کہ جب وہ کسی ولی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کی صحت اور عمر میں فاصلہ ڈال دیا کرتا. عمر کچھ ہوتی ہے صحت کچھ دکھائی دیتی ہے, تو اگر یہ ابراہیم کے لیے کر سکتا ہے تو فرزند ابراہیم کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ صدیوں کے بعد بھی امام سے ظہور فرمائے, عمر چاہے ہزاروں سال ہو تو ہر چالیس سال آئے سال جیسی دکھائی دے گی, جو کریم یہ کرے گا وہ بھی کر دے گا. سلوان بھیجے محمد و آل محمد. صحت اور عمر کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا اس نے تاکہ ولی خدا بچایا جا سکے. تو اگر وہ اس پر قادر ہے کہ عمر کم ہو صحت زیادہ دکھائی دے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ عمر چاہے جتنی زیادہ ہو مگر صحت چالیس سالہ انسان کسی دکھائی دے. مادر ابراہیم جناب ابراہیم کو لے کے بستی میں آ گئی, کوئی ایک متوجہ نہ ہو سکا کہ یہ بچہ چھ سال کا بچہ جو دکھائی دے رہا ہے اس بچے کو کیسے کوئی سمجھے گا یہ وہی بچہ جس کی پیدائش کی پیشن گوئی کی گئی تھی. میرے عزیزو اگر ایک لفظ کی طرح آپ متوجہ ہیں تو مجھے کہہ دینا چاہیے تقیہ کس چیز کا نام ہے. تقیہ اسی کا نام تو ہے کہ جو حقیقت ہے جو سچائی ہے اسے کسی بڑی مصلحت کے لیے بالخصوص حفاظت جان کے لیے چھپایا جائے. تو اگر تقیہ اسی کا نام ہے تو ابراہیم کی حیات کی بقا کا انتظام بھی مالک نے تقیہ ہی کے ذریعے کرایا, کیونکہ صحت کچھ تھی اور عمر کچھ دکھائی دے رہی تھی. یہ ایک نمونہ زندگی کا ایک حصہ ہے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ تمام حالات کیا کہہ رہے ہیں. ابراہیم کو رہنا چاہیے تھا,
ابراہیم کو بچنا چاہیے تھا جو حاکم وقت خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, جس نے نگرانی معین کر دی, نگرانی معین کر دیے ہیں, اور اس کے بعد بچہ جنگل میں پیدا ہو رہا ہے, نہ کوئی حفاظت کرنے والا, نہ کوئی بچانے والا, نہ کوئی دیکھنے والا, نہ کیڑوں کو مکوڑوں ذات الحل سے حفاظت کرنے والا, نہ جانوروں سے حفاظت کرنے والا, یعنی سارے اسباب و وسائل جو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ان کی حیات کا ضامن بن جائے, مگر اس کے باوجود اس مالک نے ابراہیم کو حیات دے کے زندگی دے کے بتایا. اسباب و وسائل پہ اگ جانے والے اور ہوا کرتے ہیں, مسبب الاسباب اور ہوا کرتا ہے. یہ ایک نمونہ ہے. اور دوسرے نمونے کو ملاحظہ فرمائیے کسی نبی کی زندگی میں, کہ سارے اسباب و وسائل ہوں مگر وہ کام نہیں ہوتا کہ جو ہو جانا چاہیے. ابراہیم کی زندگی اپنی آخری منزلوں میں داخل ہو رہی ہے اور صاحب اولاد نہیں ہوئے ہیں. یہاں تک کہ دعاؤں کے بعد, تمناؤں کے بعد ایک بیٹا ملا جس کا نام اسماعیل, پھر دوسرے بیٹے کے بعد بھی بنے جناب اسحاق. یہ جناب اسماعیل جو تمناؤں کے بعد, دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے ہیں, یہ جب نوجوانی کے منزل میں داخل ہوئے تو ادھر سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. مسلسل جب خواب دیکھا تو یقین ہو گیا کہ حکم خدا, اور اس کے بعد جناب اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, تو جناب اسماعیل نے جواب دیا کہ بابا آپ حکم خدا پر عمل کریں, انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جناب ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے سے تیار ہو گئے اور جناب اسماعیل ذبح ہونے پر تیار ہو گئے. میرے عزیزو آپ سوچئے خود کہ ایک باپ سے کہا جائے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, ایک نبی سے کہا جائے دوسرے نبی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو, ایک بوڑھے باپ سے کہا جائے کہ نوجوان فرزند کو جو نبی ہے اسے ذبح کر دو, کہیں سے اس حکم خدا کی کوئی علت یا مسئلہ سمجھ میں آتی؟ کہیں سے جو ناتا ہے حکم کیوں دیا گیا؟ اگر اطمینان و ایمان کی کمی ہوتی تو جناب ابراہیم فوراً سوال کر لیتے مالک یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے. جب تک اس کا ریزن سمجھ میں نہیں آئے گا, جب تک اس کی علت سمجھ میں نہیں آئے گی, جب تک ہماری عقل اس کی مصلحت نہیں سمجھے گی, ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. ابراہیم کو تو ذبح کرنا تھا, وہ بزرگ بھی تھے, مگر یہ تو نوجوان اسماعیل تھے. یہی کہتے ہیں کم سے کم کہ ہم کیوں ذبح ہو جائیں, ہم کیوں مجھے گلے کو چھری چلنے دیں, ہم کیوں اپنا خون بہنے دیں. جب تک اس کی مصلحت نہیں بتائی جائے گی ہم نہیں مانیں گے. تو حکم خدا کے ملنے کے بعد نہ ابراہیم نے پوچھا کہ حکم کیوں دے رہا ہے مالک, نہ اسماعیل نے پوچھا یہ حکم کیوں دے رہا ہے مالک, یہ کیوں نہیں پوچھا انہوں نے. اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ جس خدا کو ہم نے مانا ہے وہ قادر بھی ہے, وہ عالم بھی ہے, وہ عادل بھی ہے, وہ کوئی حکم ایسا نہیں دے سکتا ہے جو نامناسب ہو, جو بے فائدہ ہو, جو بے وقت ہو. اب میں آج سے عرض کروں کہ اگر ابراہیم نے یہ سوچ کے کہ حکم خدا کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, حکم پر عمل نہ کیا ہوتا, اسماعیل نے علت نہ پانے کی وجہ سے ذبح ہونے سے انکار کر دیا ہوتا, تو اس حکم خدا پر عمل نہ کر کے فائدے میں رہتے یا عمل کر کے فائدے میں رہے. اگر عمل نہ کرتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ماذا اللہ اللہ کے نافرمان بندے قرار پاتے. مگر ہمیں سیرت کی جناب ابراہیم نے کہ جب تمہیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ حکم خدا ہے تو اس یقین کے بعد اس پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, اور جس کریم مالک نے حکم دیا ہے وہ بے وجہ حکم نہیں دیتا. حکم خدا پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, اور عمل کے بعد نقصان سے بچا کے فائدے تک پہنچا دینا یہ مالک کی ذمہ داری ہے. اگر ابراہیم نہ کرتے عمل تو نافرمان بندے بن جاتے, عمل کر لیا اس حکم خدا پر تو ابراہیم خلیل اللہ قرار پا گئے اور اسماعیل ربیع اللہ قرار پا گئے. تو میرے عزیزوں ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم یہ یقین حاصل کر لیں کہ یہ حکم خدا ہے کہ نہیں ہے, اور جس لمحے یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ حکم خدا ہے پھر اس پر عمل کرنا یہ بندگی کا تقاضا ہے, اور عمل کرنے کے بعد بندے کو نقصان سے بچا کے فائدے تک پہنچا دینا یہ مالک کا وعدہ ہے. ہم اپنے تقاضوں پہ عمل کرتے رہے, مالک اپنے وعدے پہ عمل کرتا رہے گا. ایک صلوات مل کے بھیج دے محمد والے. آپ بیٹے کو ذبح کرو, جب وہ ہو گیا یقین ہو گیا لے کے چلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے. تاریخ کے اس مرحلے میں ایک تفصیل ہے جو آپ کے سامنے بارہ مجالس میں آ چکی ہے, اس کے صرف ایک پہلو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جناب راہیم جب ذبح کرنے کے لیے لے کے چلے تو روایات کے مطابق شیطان آگے بڑھا اور اس نے سب سے پہلے جناب ابراہیم پہ اپنا حملہ کیا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹے کو ذبح کر لے. کیوں؟ حکم خدا ہے. اس نے صبح کا شکار کرنا چاہا جناب ابراہیم کو کہ تم نے خواب ہی تو دیکھا. جناب ابراہیم نے فوراً پہچانا شیطان حکم خدا پہ عمل میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے, اسے اپنے سے دور بھگا دیا. اللہ کی پناہ لی, لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی قوت طاقت نہیں اللہ کے علاوہ. شیطان ہٹ گیا. وہاں سے آیا جناب اسماعیل کے پاس, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ذبح ہونے کے لیے. کہا کیوں؟ کہا حکم خدا ہے. کہا کہاں سے پتا چلا؟ کہا میرے بابا نے خواب دیکھا ہے کہ تمہارے بابا بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کے دماغ کا اعتبار کر رہے ہیں. تو جیسے اس نے گفتگو کا یہ لہجہ اپنایا, جناب اسماعیل نے پہچان لیا نبی کے دماغ پہ الزام لگا رہا ہے. کمزوری کی بات کر رہا ہے, اسے بھگایا, ہٹ گیا. اب اس کے بعد آخری کوشش کے لیے پہنچا. یہ تذکرے آپ کے سنے ہوئے ہیں, میں ایک گزارش آپ کی خدمت میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. کہاں پہنچا؟ جناب اسماعیل کے پاس ناکام ہوا, جناب ابراہیم کے پاس ناکام ہوا. اب چلا بیت ابراہیم کی طرف, جہاں زوجہ ابراہیم مادر اسماعیل جناب حاجرہ تشریف فرما, اور جہاں اس نے جا کے اپنی آخری کوشش کی اور اس میں بھی ناکام ہوا. اب وہاں کیا صورتحال پیش آئی؟ جہاں کی آواز دی, کون؟ اب جیسے بھی اس نے تعارف کرایا ہو, میرے پیش نظر نہیں ہے, کیوں آئے ہو؟ کہا تمہارے شوہر تمہارے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے. کہا پھر؟ کہا چلو جلدی ورنہ اسماعیل ذبح ہو جائے گے. کہا تو دو گھر جا, شیطان معلوم ہوتا ہے میرا نبی مجھے گھر میں بٹھا دے گیا ہے, گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں تک تو ہمیشہ آپ نے تذکرہ سنا. میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں دیدو, اور وہ گزارش یہ ہے کہ جب شیطان جناب حاجرہ کو بچانے آیا اور انہیں نہ بچا سکا تو شیطان ایک پریشانی کا شکار ہے. جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی شیطان نے اور دربار الہی سے نکالا گیا تھا تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. مالک سب کو گمراہ کرو گا بلا استثناء, مگر صرف ایک انجنشن ایک استثناء ہے, اللہ عبادک منہم المخلصین. مخلصین نہیں ہے قرآن میں, سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تم نے اپنے لیے خالص بنا لیا. وہ اپنے بہت سے خلوص ادھر نہیں گیا, مالک نے انہیں ان کی صلاحیتوں اور استعداد کی بنیاد پر اپنے لیے خالص بنا لیا. یعنی شیطان خود اقرار کر رہا تھا کہ مخلوقات الہی میں اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جنہیں اللہ نے اس طرح اپنے لیے خالص بنایا ہے کہ شیطان کا وار ان پر کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بہکائے نہیں آ سکتے. یعنی دوسرے نظر میں شیطان یہ اقرار کر رہا تھا کہ سب کو بہکا سکوں گا لیکن تیرے معصوم بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. تو اب شیطان نے حملہ کیا, شیطان نے اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی. کوشش کر رہا ہے, مگر جانتا ہے کہ وہ معصوم ہے, بہکائے میں نہیں آئیں گے. مگر جب جناب حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی تو اسے امید نہیں, شاید یقین ہوگا کہ یہ تو بہکائے میں آ جائیں گی, اس لیے کہ ماضی کے تجربے میں اس کے پاس ہے, مستقبل کی امیدیں بھی اس کے پاس ہے. اس نے روجہ لوگ کو بہکایا, بہک گئی. اس نے روجہ لوگ کو بہکایا, بہت صحیح. میں نے کیا مستقبل کی امیدیں بھی اس کے پاس ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی زوجہ حاجرہ کیوں نہیں بہکی؟ آخر لوگ کی زوجہ کو بہکایا بہکی کہ نہیں, زوجہ لوگ کو بہکایا بہک گئی کہ نہیں, یہ حاجرہ زوجہ ابراہیم ہے یہ کیوں نہیں بہکی؟ میرے عزیزوں, اس مسئلے کو شیطانی دماغ نہیں حل کر سکتا, صرف ایمانی دماغ ہو کر سکتا کہ حاجرہ کیوں نہیں بہکی؟ بہکانے سے بھی تو لوجہ نبی ہے. لوگ کی لوجہ بہک گئی, ابراہیم لوگ کی لوجہ بہک گئی, ابراہیم کی لوجہ کیوں نہیں بہکی؟ عزیزوں, فرق ایک ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ لوگ کی لوجہ خالی زوجہ معصوم ہے, لوگ کی لوجہ خالی زوجہ معصوم ہے, مگر حاجرہ جہاں زوجہ معصوم ہے وہاں مادر معصوم بھی ہے. صرف زوجہ معصوم نہیں, مادر معصوم بھی ہے. پتا چلا جو خالی زوجہ معصوم ہو وہ بہر جایا کرتا ہے, مگر جو مادر معصوم کی طرف حاصل کر لیتا ہے وہ بہکا نہیں کرتا. ایک اسماعیل کی ماں حاجرہ اگر اس عظمت کی مالک ہے تو سوچو وہ فاطمہ بنت اسد جو 12 معصوموں کی ماں ہے وہ کس مقصد کی مالک ہوگی. سلام بھیجے محمد و آل محمد.
اور یہی پر ایک تذکرہ اور آپ کے سامنے دوہرا دوں جو معلم اخلاق شہید دست غیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے سننے کو ملا تھا ان کی کسی درس اخلاق میں. انہوں نے کہا کہ تم نے کبھی سوچا کہ ابراہیم کے پاس شیطان بہکانے کے لیے آیا, انہوں نے اپنے پاس سے ہٹایا پھر پلٹ کے نہیں گیا ان کے پاس. اسماعیل کے پاس گیا انہوں نے ہٹایا پھر پلٹ کے ان کے پاس نہیں گیا. جناب حاجرہ کے پاس آیا انہوں نے ہٹایا پھر پلٹ کے نہیں گیا. کہا تم نے کبھی سوچا کہ آخر ہم بھی تو شیطان کو اپنے پاس سے دور لگاتے ہیں لیکن جاتا کم سے آتا زیادہ. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیشہ جب یہ تذکرہ آتا ہے تذکرے کو بھی دہرا دیتا ہوں. کہا اس کی وجہ تم نے کبھی سوچی؟ انہوں نے زندگی کی مثال دی. کہا تم گوشت, اب یہ مثال ذرا مسجد کی ضرورت سے متعلق ہے, شاید یہاں اس کا تجربہ نہ ہو لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں. کہا گوشت خریدنے کے لیے تو قصاب کی دکان پہ گئے, تم نے گوشت خریدا اور لے کے چلے. تم مسجد ملکوں میں زمین پر شہروں میں بستیوں میں آوارہ پھرتے پھرتے رہتے ہیں, بالخصوص قصاب کی دکان کے پاس ذرا زیادہ ہی مجمع ہوتا ان کا. دیکھا ہی ہوگا آپ سب کا تجربہ ہے. تو گوشت لے کے چلے اور پیچھے پیچھے چل پڑا. اب ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ اس کا پیچھے پیچھے آ رہا, اس نے دھتکارا وہ ہٹ گیا. چل قدم آگے بڑھے پھر پلٹ کے دیکھا پھر آ گیا پیچھے پیچھے چل رہا. کہا تم اسے دھتکارتے رہو گے بھگاتے رہو گے اسکارتے رہو گے پلٹ پلٹ کے آتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس سے اسے گوشت کی بو آ رہی ہے. جب تک یہ گوشت کی بو آتی رہے گی آتا رہے گا. کہا شیطان کو ہٹاتے ہو پھر پلٹ کے آ جاتا ہے, جب تک تمہارے پاس سے گناہ کی بو آتی رہے گی شیطان پلٹ پلٹ کے آتا رہے گا. تصویر نفس کر لو توبہ استغفار کر لو شیطان کی آمد و رفت کم ہوتی جائے گی. جتنی طہارتیں مزید چلی جائے گی شیطان کی آمد و رفت کم ہوتی چلی جائے گی. صلوات بھیجے نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے دو لوگوں نے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہا, میں نے دونوں آپ کی خدمت میں رکھ دیے ایک ہی نبی کی زندگی سے کہ سارے اسباب و وسائل نہ ہو کچھ بھی نہ ہو مگر وہ ہو جائے جو بظاہر نہیں ہونا چاہیے تھا نبی ابراہیم کی زندگی میں. اور سارے اسباب سارے حالات ساری صورتحال یہ کہہ رہی کہ کام تو ہوگا اور اس کے باوجود مسبب الاسباب کہتا ہے اسباب کو سب کچھ دخل جو مسبب الاسباب موجود. ابراہیم کو حکم دیا گیا اسماعیل کو ذبح کرو, کم سن نوجوان بچے کو لے کے ساتھ چلے حکم خدا پر عمل کرنے کے لیے گھر سے دور تاکہ کوئی نگاہ نہ پڑنے پائے کہ ذبح کر رہے ہیں, کسی کی آواز وہ قبر نہ بننے پائے. اس کے بعد روایات کے مطابق جناب ابراہیم نے قرآن مجید بھی کہتا وقت اللہ الجبین پیشانی کے بل لے پایا تاکہ چہرے پر شاید وہ کیفیت پاری ہو کہ جو ہاتھ میں لذش پیدا کر دے. پھر آنکھ اور ہاتھ پیروں کو ان کے باندھا, پھر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی. جتنی یہ ابراہیم اسماعیل کے ہاتھ پیروں کو نہیں باندھ رہے ہیں, یہ منہ کے بھل نہیں لٹا رہے ہیں, یہ اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھ رہے ہیں, بلکہ ابراہیم حکم خدا پر عمل سے پہلے جتنی امکانی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں ان سب کو بند کر رہے ہیں تاکہ حکم خدا پر عمل کر دیا جائے. اب اس کے بعد آپ کو اندازہ لگائیے اگر ایک بچے کو لٹا کے اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اسے منہ کے بل لٹا کے جو چھری چلانے والا آنکھوں پہ پٹی باندھ لے اور اس کے بعد چھری چلے اور پوری طاقت سے چلے اور گلا کٹے اور کٹ جائے. ظاہری اسباب وسائل کیا کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل کو ذبح ہو جانا چاہیے مگر مسبب الاسباب آواز دے رہا ہے. اگر اسباب وسائل ہی سب کچھ ہوتے تو اسماعیل ذبح ہو گئے ہوتے, مگر سب کچھ اسباب وسائل نہیں ہے. اصل ہے مسبب الاسباب جو چھری میں ذبح کرنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ اس چھری کو اسماعیل سے منتقل کر کے ایک مہینے کی طرف منتقل کر سکتا ہے. گلا کٹا بھی پھر بھی اسماعیل زندہ دکھائی دے رہے, وہ مسبب الاسباب آواز دے رہا ہے. سب کچھ اسباب وسائل کو نہ سمجھنا, جب اس منزل پہ آ جاؤ گے مسبب الاسباب نگاہوں میں رہے گا تو لاکھ الاسباب سے
تم جائے کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگے, لاکھ اسباب تمہیں فراہم ہو جائے کبھی غرور کا شکار نہیں ہوگے, بندے صبر و شکر بنے رہو گے, صبر تمہاری زندگی سے ہٹے گا, شکر تمہاری زندگی سے ہٹے گا. اور جن نگاہوں میں معرفت پر اطمینان اور ایمان کی منزل ہوتی ہے کہ جہاں مسبب الاسباب پہ ہمیشہ نگاہ رہتی ہے, وہ نگاہیں نہ کبھی دامن صبر ہاتھوں سے چھوڑتے ہیں, نہ ان کے ہاتھوں سے کبھی دامن شکر چھوٹا کرتا ہے. بس میں نے اپنی بات مکمل کر لی, آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا تھا. ابھی جو جتنا اطمینان, جتنا اعتماد, جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اس مسبب الاسباب پہ, حکم دین پر عمل میں ساری رکاوٹیں ختم ہوتی جائیں گی, اور آدمی کے اندر حوصلہ عمل بڑھتا جائے گا, حکم خدا پر عمل کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا, اور نہ صرف کم ہمتی ختم ہوگی بلکہ ہر مرحلے حیات میں یا دامن صبر ہاتھوں میں رہے گا یا دامن شکر ہاتھوں میں رہے گا. آپ اندازہ لگائیے کربلا میں جب ساری لاشوں کو سمیٹ کے حسین خیموں میں پہنچا چکے ہیں اور بیویوں کو ایک بیمار بیٹے کے حوالے کر کے رخصت ہو رہے ہیں, اور اس کے وقت اس وقت بھی حسین جاتے جاتے جو تسلی دے رہے ہیں, جو دلاسا دے رہے ہیں, اس یقین کو دیکھیے کہ تم کامیاب ہونے والے ہو. ظاہری طور پر کون سے ایسے حالات ہیں کہ ان بچوں سے, ان بیویوں سے حسین کہیں کہ تم کامیاب ہونے والے ہو, مگر حسین کی نگاہ صرف اسباب وسائل پہ نہیں ہے, مسبب الاسباب پر ہے. حسین جانتے ہیں کہ مسبب الاسباب ہے اور وہ باقی ہے. ورنہ آپ کو اندازہ لگائیے اس دنیا میں انسان جو کچھ پاتا ہے وہ سب حسین سے چھینا جا چکا ہے. انسان اس دنیا میں جان لے کے آتا ہے, صاحب مال بنتا ہے, صاحب اولاد بنتا ہے, صاحب عزت و وقار بنتا ہے. حسین سے ظالم نے سب کچھ چھین لینے کی کوشش کی ہے, اولاد اس طرح سے حسین کے ہاتھوں سے چھینی گئی کہ جو مقتل میں جانے کے قابل نہ تھے وہ چھ مہینے کی کم سے بچے کو اپنے ہاتھوں سے مقتل میں پہنچا. مال اس طرح سے چھینا کہ سروں پہ چادریں نہیں, یتیمہ کے کاموں میں گوشت والے تک جاتی ہے. اور جان اس طرح سے راہ خدا میں قربان کی کہ سوکھے گلے پہ جو خنجر چل رہا تھا اس وقت بھی زبان پر ذکر خدا تھا اور خواب پر پریشانی تھی. اور عزت و وقار کی قربانی اس طرح سے بھی ہے کہ وہ بیویاں کہ جن کی شاید ابھی کسی اجنبی کو نگاہ نہ پڑی ہو, ان بیویوں کو ننگے سر کو فرشان کے بازاروں سے گزارا گیا. ظاہری آنکھیں, ظاہری حالات یہی کہہ رہے ہیں کہ لگ جائیں گے, یہ لگ جائیں گے, مگر دنیا نے دیکھا مٹانے والے لگ گئے. حسین آج بھی باقی ہے اور حسین کے یاد کرنے والے ہی نہیں باقی ہیں. آج دیکھے دنیا کہ اس یزید کی قبر کا نام و نشان تک نہیں ہے جس نے حسین کو مٹانے کی کوشش کی تھی, اور وہ مظلومہ, وہ یتیمہ, وہ حسین کی کم سے بچی, جو کم سے بچی ہے, اب پیاسی بھی ہے, بھوکی بھی ہے, زخمی بھی ہے, تماچے کھائی بھی ہوئی بھی ہے, آج اس کی حکومت ہے, اس یزید کی حکومت باقی نہیں ہے. یتیمہ حسین کا تذکرہ آیا ہے, آپ نے بسی ابھی اس کا تذکرہ سنا ہے, میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں اس یتیمہ کا تذکرہ کروں, اس لیے پوری تاریخ کو جب نظر پڑتی ہے جتنا اس یتیمہ کو ستایا گیا ہے بس صرف اس لیے کہ حسین اسے زیادہ چاہے کسی کو شاید نہیں ستایا گیا. صاحب ریاض لکھا ہے کہ جب حسین کا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا 11 محرم کو, میرے سجاد خوشیوں اور دردوں کے ساتھ جلتی ہوئی ریت تشریف فرما ہے, دن بھر یزید کے لشکر کے 20 لاشیں دفن کیے گئے ہیں, اور اس کے بعد حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشیں کربلا کے زمین کا بے گور و کفن پڑی رہی. شام ہوتے ہوتے شمر چند ناپوں کو لے کے چلا, سید سجاد کتی کے پاس بیٹھے ہیں, دیکھا کچھ دیکھ جایا اونٹوں کو ناپوں کو لے کے غالب آگے بڑھ رہا ہے. کہا کتی اما لگتا ہے ہماری روانگی کا وقت ہو گیا ہے. کہاں بیٹا سواریاں تو آ رہی ہیں. کہا کتی اما ان پر نہ کجاوے ہیں نہ ہماری ہے. کہاں بیٹا دیکھ رہی ہوں. کہا کتی اما یہ سواریاں یہ ناکے آپس میں کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں. کہا بیٹا تم امام وقت بہتر سمجھتے ہو,
کا پتیما یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ہم نے جنہیں سوار کیا ہے اشرف نبی کی بیٹی ہے ہمارے اوپر سوار نہیں ہوا, یہ خانواد ہے حسین ہے ہمارے اوپر تجاوز نہیں ہے, ہماریا نہیں ہے لہٰذا آہستہ آہستہ چلنا چاہیے. میں وقت میں کیا سمجھتے ہوں لوگ جانور بھی میں سامنے ہی نہیں اور جو ان کے بچے ہیں اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ نکم سے کم ابھیت ہو بے تجاوا بے ہماری ہے نکم سے کم ابھیت ہو. مگر صاحب ریاضوں کو لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ سوار ہو گیا تو میرے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ زینوں نے ایک ایک بیوی کو بلا کے سوار کیا اور آخر میں بے تجاوا ہو کے خود بیٹھ گئی. میں بچی گود میں ہے قافلہ کا نمبر چلا تھا, صاحب ریاضوں کو لکھتے ہیں کہ مطلب قافلہ روکا گیا قافلہ روکا گیا ظالم آگے رہا تب میں نے سنا اس قافلے میں حسین کی ایک کمزور بچی ہے جس سے حسین بہت چاہتے تھے, جو اپنے بابا کے سینے میں جب تک نیچ ہوتی تھی نہ بچی کو نہیں لاتی تھی نہ باپ کو نہیں لاتی تھی. سمجھا لوگ سمجھے کہ ظالم کچھ اس کے ساتھ حسین کا برتاؤ کرنا چاہتا ہے. کسی نے کہا وہ دیکھو اپنی بھوکی کی گود میں بیٹھی ہوئی بچی. میں ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا اور اس کو بٹھایا بچی کو بھوکی کی گود سے سینا اور ایک لے کے جانا اور کمزور بچی کو بٹھا دیا. عزیزوں لمبوں سے کھانا آسان ہے, ذرا تین چار سال کی بچی کا تو صبر کرو اور اونٹ کی بے تجاوا پیٹ کو سوچو. کم سن بچی اونٹ کی پیٹ سے بٹھائی گئی اور اٹھنے لگا بچی لگ کھڑا رہی ارے اپنا بچا لو ارے کبھی اپنا بچا لو ارے میرے بھیا مجھے گود میں لے لو. یہ سکینہ کو سزا دی جا رہی ہے. ایسے قدم اونٹ آگے چلا تھا کہ مطلب ظالم نے بٹھایا میں نے سمجھا شاید کمپنی پہ رحم آ گیا ہے, وہ واپس ماں کی گود میں دے دے گا وہ اپنے کبھی کی گود میں دے دے گا. مگر ظالم نے باپ کے سینے پہ سونے کی سزا دی. ایک مرتبہ کمسل بچی کو سینے کے بل لٹا کے اونٹی پر اور رسیوں سے جکڑ دیا گیا. آج تین چار سال کی کمسل یتیم ہے اسے چند منزلوں کے بعد جب بچی سواری سے اتاری گئی تو بچی کا سینہ اور خون سے کر تھا. ارے اسی لیے تو آپ سنتے ہیں کہ جب بیمار اور بھائی نے للی بہن کی لاش اٹھائی خون میں ڈوبا ہوا وزن سے چمتا ہوا تھا سینہ زخمی. ارے کم سن بچی اسی طرح پیس کی زندگی کر کے نبیا سے رخصت ہو گئی. کیسے سے بدل کرے گا جی لوگ سین نہیں. جب روز شام کا وقت آتا تھا اور یہ بیمار اور بھوکی اور پیاسی اور زخمی بچی آسمان کے پرندوں کو جاتے دیکھتی تھی تو کبھی ماں سے کبھی مومی سے پوچھتی تھی بھائی ہمارے پرندے کہاں جا رہے ہیں. جواب ملتا تھا اپنے آشیاروں کی طرف ارے سکینہ یتیم حسین کہتی تھی اماں کیا ہمیں بھی کبھی مدینے جانا یتیم ہوگا, کیا ہم بھی کبھی اپنے وطن واپس جائیں گے. یہ تمنا لیے ہوئے تھی میں حسین دنیا سے رخصت ہو گئی. للی سے کب قید خانے سامنے بن گئی. وہ لوگ بھی آیا کہ جب قافلے کو آزادی ملی قافلہ رخصت ہونے لگا میں نے تاریخ میں تو نہیں پڑھا مگر میرا دین کہتا ہے کہ جب قافلہ چلنے کا وقت آیا ہوگا تو شاید ایک مرتبہ رواب للی سے کب پہ آ کے کھڑی ہوئی ہوں. ارے بیٹا بیٹا ہمیں آزادی مل گئی بیٹا, ہم مدینے ہی نہیں اس سے پہلے کربلا بھی جائیں گے بیٹا. اٹھو سکینہ میرے ساتھ چلو تمہیں بابا کی خدمت میں لے جائیں گے. زینب نے بازو پکڑا ہوگا ارے میری بہن چلو کہ چلنے میں دیر ہو گئی ہے. بچی اپنے باپ کی خدمت میں حاضری دے چکی ہے. اسے اعلم الذین اعلموا ایام فلد ینقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. الهي بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها قرب دوارا محمد وعلى محمد عليه السلام کا واسطہ ہماری عبادتوں کو اور اس عبادت کو قبول فرما. محبوب محمد وعلى محمد عليه السلام کے واسطے سے تیری بارگاہ میں دس سے دعا بلند کیے ہیں. ہماری حاجتوں کو پورا فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. کریم معبود جو حد سے بیمار کربلا جو بیمار ہمیں شفا نہ فرما. مالک یتیم حسین کا واسطہ ہماری اگلی نسلوں کو دین دار آدم دین محب اہل بیت تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ محمد وعلی محمد کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. الہی کریم مالک ہم سب کو مزارات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما. زندگی میں زیارت مزارات مقدسہ وقت موت بعد موت زیارت معصومین اور شفاعت محمد علی محمد حاصل کرنے کے قابل بنا دے. مددارہ مالک بچن اسلام کو سب بلند فرما دیا, بچن کفر میں نفاق کو سب لگوں کر دے. کریم پر جو غیب میں ہمارا جو میلا ہے اس کی خدمت میں حاضری کا موقع عنایت فرما. محبوب امام زمانہ کے ظہور میں حاضر فرما. ہم سب کو اس قابل بنا کہ ان کے عوامر کی اطاعت کر سکیں اور ان کے فیصلوں پر عمل کر سکیں. آپ حضرات سے گزارش کی گئی ہے سورہ حنس اور سورہ ترہیب پڑھتے محمود سید محمد حاشب بن سید محمد شفیع سید علی حیدر سید محمود یعقوب بن زہرہ بن سید شریف حسن.